أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ زمر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. ان تکفروا اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی عنکم بے نیاز ہے تم سے ولا یرضا اور نہیں وہ پسند کرتا لی عبادی لیے اپنے بندوں کے الکفر کفر کو یا ناشکری کو وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر کرو گے يَرْضَهُ لَكُمْ يَرْضَ یعنی پسند کرے گا راضی ہوگا ہو اس سے لَكُمْ لیے تمہارے یعنی پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى یہ تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں وَلَا تَزِرُوا اور نہیں بوجھ اٹھائے گا وَازِرَة بوجھ اٹھانے والا یعنی اصل میں بوجھ اٹھانے والی جان کے لیے آ رہا ہے اس لیے ٹائم مربوط ہے کوئی نفس یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس وزرا بوجھ اخرا دوسرے کا ثم پھر الى طرف ربکم رب کے تمہارے مرجع لوٹنا ہے رجوع ہوتا ہے نا لوٹنا تو مرجع لوٹنا ہے کم تمہارا فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو خبر دے دے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے انہو بے شک وہ علیم علم رکھنے والا ہے بذات الصدور صدر سینے کو کہتے ہیں صدور سینوں کی جو باتیں ہیں سینوں کی باتوں کو جاننے والا نہیں سینوں کے بھید کہہ سکتے ہیں وہ سینوں کے اندر جو چھپا ہوا تو بھید ہی ہوگا نا وہ سینوں کی باتوں کو اصل میں وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ مَسْ کر جاتی ہے انسان کو دُرٌ ضَرَر کوئی تکلیف دعا پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو منیبن منیب نو سے یعنی رجوع کرتے ہوئے الہ طرف ہی اس کی ثم پھر اذا جب خولہ خول خا واو لام سے خول بھی ہم کہتے ہیں نا اسے ایک خول میں بند ہو گیا یعنی اس کے ارد گرد چاروں طرف کوئی چیز تھی جس نے اس کو گھیر لیا تو خول وہ یعنی اس کو گھیر لیتی ہے یعنی اس کو عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتن نعمت کوئی من ہو اپنی طرف سے نسیا ان جیسے انسان بھی ہم کہتے ہیں اسی سے ہے نا انسان بھی بھول جاتا ہے اسی سے نسیا بھول جاتا ہے ماں جو کانا تھا یدعو اس نے پکارا الا طرف ہی اس کی من قبل اس سے قبل اس سے پہلے وجعل اور اس نے بنا ڈالے للہ لی اللہ کے اندادن کچھ شریک لیدل تاکہ بھٹکا دے ان سبیلی ہی اس کے راستے سے قل کہہ دیجئے تمتع متا سے نا فائدہ اٹھا لو بکفری کا اپنے ساتھ اپنے کفر کے قلیلن تھوڑا سا انکا بے شک تم من اصحاب النار آگ والوں میں سے یعنی آگ کے ساتھی ہونا مطلب کیا ہے صحبت ہونا کسی کے ساتھ مطلب ہے یعنی اس کا ساتھ ہو جانا اس کا چمٹ جانا تو آگ والوں میں سے یعنی آگ ان کو چمٹ گئی ہوگی امن کیا بھلا وہ ہوا جو قانتن قنوت سے ہے جیسے ہم دعائے قنوت بھی کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب عاجزی بھی ہے اس کا مطلب اطاعت بھی ہے بندگی بھی ہے اور اطاعت میں بھی دوام ہو ہمیشگی ہو تو قانتن بندگی کرنے والا اور بھی اس کے کئی معنی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں آنا اللیل آنا گھڑیوں میں لیل رات کی ساجدن سجدہ کرنے والا وقائمن اور قیام کرنے والا یحذر الآخرتا اور ڈرتا ہے آخرت سے ویرجو اور امید رکھتا ہے رجا سے رحمت ربی رحمت کا اپنے رب کی قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو علم نہیں رکھتے، انما بے شک یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لب کیا ہوتا ہے، اور اولو والے الباب عقل، قل کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، الذین آمنو وہ جو ایمان لائے ہو، اتقو ڈر جاؤ ربکم اپنے رب سے، للذین لیے ان لوگوں کے احسنو جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی، وارض اللہ واسعہ اور زمین اللہ کی وسیع ہے، انما بے شک یوفا پورا کر کے دیے جائیں گے، یوفا مطلب کیا پورا پورا دینا نا، تو پورا پورا دیے جائیں گے، الصابرون صبر کرنے والے، اجرہم اجر ہم ان کا یعنی اپنا اجر، بغیر حساب بغیر حساب کے، کل کہہ دیجئے انی بے شک میں، امیر تو میں حکم دیا گیا ہوں، ان کے اعبد اللہ میں عبادت کروں اللہ کی، اگر نعبدو ہوتا تو پھر کیا مانا ہوتا، اور یعبدو ہوتا تو پھر کیا مانا ہوتا، مخلصن خالص کرتے ہوئے، لہ الدین لیے اس کے دین کو، وہ امیر تو اور میں حکم دیا گیا ہوں، لی ان کے میں کے ہو جاؤں، اکونا میں ہو جاؤں اولا، یہ کہ لی ان کا معنی یہ کہ کہہ دیں اکونا میں ہو جاؤں اول المسلمین، اول مسلم یعنی سب سے پہلا، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا، کل کہہ دیجئے انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اور اگر نہ خافو ہوتا، ان کے بھی معنی لکھے، ان اگر آسائی تو میں نافرمانی کروں، تاکہ اوپر پیش ہے نا، جیسے عمر تو میں ہے تاکہ اوپر پیش، آسا یا معصیت، آپ اردو میں پڑھتے معصیت تو یعنی نافرمانی، آسائی تو میں نے نافرمانی کی، ربی میرے رب کی یعنی اپنے رب کی، عذاب عذاب سے، یوم دن کے، عظیم بڑے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلصن خالص کرتے ہوئے، لہو لیے اس کے دینی اپنے دین کو، فعبدو پس تم عبادت کرو، ما شئتم جو شاہ جیسے ہوتا ہے نا چاہو، تو تم چاہو چاہتے ہو تم، من دونی ہی اس کے سوا سے، قل کہہ دیجئے ان الخاسرین بے شک خاسرین خسارہ پانے والے، الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وہ اہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن، اللہ خبردار، اب دیکھیں تیسری دفعہ یہی لفظ آ رہا ہے، ذالک یہی ہوا الخسران المبین، یہ خسارہ کھلم کھلا لہم لیے ان کے، من فوقہم من سے فوق اوپر ہم ان کے، ذلل چھتریاں صاحبان ہیں، من النار آگ میں سے، ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے، ذلل چھتریاں یا صاحبان ہیں، ذالک یہ یخوف اللہ ڈراتا ہے اللہ بھی ساتھ اس کے، عبادہ اپنے بندوں کو، یا عبادی اے میرے بندو، فتقونی بس ڈر جاؤ مجھ سے، تقوی اختیار کرو میرا، والذین اجتنبوا اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، الطاغوت طاغوت سے، ان کے یعبدوها کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا اور رجوع کیا، یہی جیسے انابت ہم کہتے ہیں، الى طرف اللہ، اللہ کے، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی بس بشارت دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو، الذین وہ جو یستمعون سنتے ہیں، القول بات کو یعنی غور سے سنتے بات کو، فیتبعون بس پھر وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ اس کے اچھے حصے کی، اولئک یہی لوگ، یہی الذین وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ ہدایت دین کو اللہ نے، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ اولو الالباب عقل والے ہیں، افامن کیا بھلا جو حق کا حق ہو گئی یعنی ثابت ہو گئی اس کے اوپر، علیہ اس پر، کلمت بات العذاب عذاب کی، افا انتا کیا بھلا تو، تنقذو نقادہ کہتے ہیں بچانے کو، تنقذو تو بچائے گا، من فی النار
جو آگ میں ہے. لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ, لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا, لَهُمْ, لیے ان کے غُرَفٌ, بالا خانے, مِنْ فَوْقِهَا, ان کے اوپر سے غُرَفٌ, بالا خانے, مَبْنِيَّتٌ, بنائے ہوئے ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں, وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے, لا یخلف اللہ, نہیں خلاف کرے گا اللہ, المیعاد, وعدے کو, الم ترا, کیا بھلا نہیں دیکھا تم نے, الم کیا نہیں, ترا تم نے دیکھا, انا, بے شک, اللہ تعالی, انزل, نازل کیا, من السماء, آسمان سے, ما ان, پانی, فسلكه, بس چلایا اس کو, ینابیع, ینابیع نون با عین سے ہے, چشمہ بھی سے مراد ہے, اور یعنی جمع ہے تو یمبو کی جمع ہے, تو چشموں میں, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں ویسے ہی جو سوتے ہوتے ہیں جس کے اندر سے پانی پھوٹ نکلتا ہے, کبھی سٹریمز کی شکل میں, کبھی کنویں کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں نکل آتا ہے نا زمین سے پانی, تو وہ اوپننگز جو ہوتی ہیں ان کو بھی, تو ینابیع فی الارض, زمین میں, آپ چشموں میں لکھتے ہیں, ثم پھر, یخرج, نکالتا ہے, بھی ساتھ اس کے, زرعن, کھیتیاں, مختلف الوان, لون کہتے ہیں کلر کو, مختلف ہیں ان کے رنگ, مختلف ہے رنگ اس کے جو کھیتیاں ان کے رنگ, ثم پھر, یہیج, یہیج, ہا یا جیم سے, جان بھی اسی سے, کہ سوکھ جاتی ہیں, خشک ہو جانا, تو پھر وہ فصل جب پک جاتی ہے اور پھر وہ سوکھ سی جاتی ہے, فتراہ مصفرن, پھر تم دیکھتے اس کو زرد, ثم یجعلہ حطاما, پھر کر دیتا ہے, یجعلہ, پھر وہ کر دیتا ہے اس کو, حطاما, ریزہ ریزہ, چورا چورا, ان فی ذلک لذکرہ لأولی الالباب, یہ پہلے بھی گزر گیا کہ بے شک اس میں ہے الذکر, البتہ, لا البتہ, یعنی یقیناً یہ اوتھینٹک بات ہے, یہ بات تاکید سے کہی گئی ہے, لذکرہ, نصیحت ہے, کس کے لیے, لیے عقل والوں کے. الحمدللہ, یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان تکفرو, اگر تم ناشکری کرو گے نا, اگر تم کفر کرو گے, تم اس کو نہیں مانتے, یا اس کے احکامات تمہیں اچھے نہیں لگتے, یا بس اس کی طرف نہیں تم آنا چاہتے, تم دور, تم ناشکری کرو گے نا, سمجھ آ گئی نا آپ ناشکری کیسے ہوئی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف, اور تمہیں کہہ رہا ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو, کیوں پھر آئے جا رہے ہو, کیوں ادھر جا رہے ہو, مت جاؤ, اللہ کی طرف آؤ, تو تم یہ نہ سمجھنا کہیں کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گا, پتہ نہیں, ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اگر اپنی طرف بلائے تو ہم یہی سوچتے ہیں, پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا چاہیے, کوئی فائدہ ہی ہوگا جو میرے سے اس کو چاہیے ہوگا جو مجھے بلا رہا ہے, نہیں, اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے, تمہارے ایمان لانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے فرما برداری کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دفعہ یہ حدیث قدسی میں نے سنائی بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے اول آخر جن انس بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کے سب بھی اگر تم میں سب سے نافرمان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی سمجھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سب کے سب اتنی خلقت شیطان کی طرح ہو جائے, سب سے زیادہ تو وہی تھا نا برا, اس کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا, اینڈ وائس ورسا, اگر سب فرما بردار بھی ہو جائیں, تم میں سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی نبیوں کے دلوں کی طرح تمہارے ساروں کے دل ہو جائیں, اول آخر جن انس مرد عورتیں سب کے, تب بھی اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کرو دونوں سے اللہ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تمہیں لگے کہ پتہ نہیں میں فرما بردار ہو جاؤں گی یا میں یہ حجاب شروع کر دوں گی تو کوئی اللہ کو فائدہ ہے اس کا, یا اللہ میں میرا یہ کام کر کے دے تو پھر میں تیرے گھر آ کے عمرہ کروں گی, حج کروں گی, میں پھر نماز شروع کر دوں گی, او دیوانے یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ کو کیا فرق پڑتا تو اس کے گھر جا کے عمرے کرے یا حج کرے یا نہ کرے,
وہ تو ساری حلکت بھی کرنا شروع ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم ایز گریٹیچیوڈ شو کرنے کے کہ اللہ شکر گزاری کے طور پہ میں آؤں گی اللہ تیرے گھر. ارے یہ اس کو سودا نہ سمجھے. کچھ لوگ سودا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے میں 100 نفل پڑھوں. اور تیرے 100 نفلوں کی اللہ کو ضرورت. اگر ہم ویسے یہ شکر گزاری کے طور پہ کریں نا, اللہ میں تیری اتنی شکر گزاری کروں گی میں 100 نفل پڑھوں اپنی خوشی کے لیے, یہ نہیں اللہ کو اس سے کوئی فائدہ. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اللہ کو یہ لالچ دیں گے تو پتہ نہیں اللہ نے ہمارا اس وجہ سے کام کر دینا. اللہ تو ایسا کرے گا نا اگر میری یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا تو میں اتنا پھر صدقہ کروں گی. نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری کسی بھی چیز کی, کسی نیکی کی نہیں حاجت, تمہارے ایمان لانے کی نہیں حاجت. مگر ہاں ایک بات ضرور ہے, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, کہ اس کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر. اگر تم نہیں اللہ کی طرف آتے, نہیں اس کی شکر گزاری کرتے, کفر کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو, تو یہ یاد رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے. یہ بات اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہاری نیکیوں کی, مگر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اس کی مشیت تو یہ ہے نا کہ اس کی مشیت ہے, یعنی جس کو کہیں گے کہ اجازت, یا اس کی مرضی ہے تو شیطان بھی ہے, لوگ کفر بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے کہا ہوا کہ میں نے تمہیں چوائس دی ہے, اما شاکر ہوا اما کفورا, تم چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر کرو. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو, لوگ کفر کریں پھر جہنم میں جلیں, پھر شیطان ہو, پھر لوگ نافرمانیاں کریں, یہ اس کی کوئی پسند نہیں ہے. اس کی پسند یہی ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, وہ اس سے راضی ہوتا ہے تمہارے لیے, وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے, اس کی خوشی اسی میں ہے کہ تم شکر گزاری کرو. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس کی رضا اس میں ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں, وہ فرما بردار ہو جائیں, وہ ہدایت پا جائیں, وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ہم کبھی کبھی دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ یہی چاہتا ہے, اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو کیوں ہوتا. بات یہ نہیں ہے, بات ایک اس کی چاہت میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے. وہ اس سے راضی نہیں ہو رہا, وہ اس کو پسند نہیں کر رہا, مگر اس نے چونکہ چھٹی دی ہوئی ہے, اختیار دیا ہوا ہے, چوائس دی ہوئی ہے, کرو جو کرنا ہے, پکڑوں گا تمہیں ایک ہی وقت میں, فیصلہ تمہارا ایک ہی وقت. کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے لیکن ایک دن اس نے الٹیمیٹ فیصلے کا رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے, جو آپ دنیا میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں, گناہ ہوتے دیکھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشی نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ کیوں ہو رہے ہیں اگر اللہ نہیں ہے خوش تو اس سے, پھر اگر اللہ اسے راضی نہیں ہے یا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے, وہ اختیار ہمیں دے کے اس نے خود اپنی مرضی سے ہمیں اختیار دیا کہ جو چاہتے ہو کرو, اس لیے ہو رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اس نے چونکہ ٹیسٹ میں ڈالا, ٹیسٹ میں جب کوئی بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کو پوری آزادی دی جاتی ہے, جو مرضی لکھو اس پیپر میں, چاہے تم سارے 0 ڈال دو, چاہے تم کراس ڈالو, چاہے تم خالی دے دو, چاہے تم کچھ بھی اس میں لکھو, اس وقت آپ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ آپ تو یہ سارے غلط کر رہی ہیں, یہ کیا کر رہی ہیں آپ, یہ آپ سارے پیپر ضائع کرتی جا رہی ہیں, کیا لکھ رہی ہیں آپ نے, یہ کیا لکھا اس میں, کوئی نہیں کہتا. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہاں اب آپ کو بتایا جائے گا یہ دیکھو تم نے سب کچھ غلط کیا ہے, یہ 0 ہے سب کچھ. اور اس وقت امتحان کے دوران ممتحن جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے, وہ بس دیکھتا ہے, جو امتحان لینے والا ہوتا ہے نا وہ بس دیکھتا ہے خاموشی کے ساتھ, وہ جانتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں لیکن نہیں, آپ اس وقت اس نے آپ کو خود اجازت دی ہوئی جو مرضی لکھو. اس لیے ورنہ یاد رکھیں, کبھی یہ نہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ ظلم و ستم اور یہ جو لوگ اتنی بری حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کرا رہا ہے, یا پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یہ سب چیزیں, یا پھر اگر نہ پسند ہوتی تو پھر کیوں نہیں پکڑتا. یہ سب چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں کفر کی, ناشکری کی, نہیں, وہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں اس لیے اتنا بلا رہا ہے، اس لیے کبھی جنت کی بات کبھی جہنم کی بات کی بھی طرح طرح سے تمہیں قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے، تو تم اس زوم میں نہ کہیں آ جانا کہ گمان کرنے لگو کہ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی اس کی بات چاہت بڑھ جائے گی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے نا اللہ کے آگے، شکر گزاری کے اندر. اور شکر گزاری بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تینوں طرح کی شکر گزاری کی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ کفر کے الٹ میں یہاں پہ شکر گزاری آئی ہے. دیکھیے یہ بعد کفر آیا، اور اگر تم شکر ادا کرو وہاں پہ، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کفر آیا تو اس کا تو الٹ ایمان ہے. یہاں پہ آیا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کے اندر ہی ایمان ہے. شکر کیا چیز ہے؟ کہ انسان دل سے مان لے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، دل جھک جائے اس کے سامنے، زبان اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے، اس کی شکر گزاریاں بیان کرے، جسم جو ہے اس کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں کیوں نہ اس کو راضی کروں، میں کیوں نہ اس کو خوش کروں، میں کیوں نہ اس کے لیے کچھ کروں. میری تو ساری زندگی اس کے لیے جس نے مجھے پیدا کر دیا، جس نے مجھے یہ انسان بنا دی کہ آج میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، بول رہی ہوں. میں تو اس کی کتنی احسان مند ہوں کہ اس نے یہ سب چیزیں مجھے عطا کر دی، میری مٹی کے وجود کو ایسا دیکھنے سننے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سوچنے والا بنا دیا. میں تو اتنی احسان مند ہوں کہ میں تو جھکی پڑی ہوں، اب میں سر کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ میرے اوپر تو اس کے اتنے احسانات ہیں. میں نمک حرامی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو ان جوارے کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ میں تو اسی کے آگے بچ بچ جا رہی ہوں کہ وہ حکم کرے تو میں مانوں. یہ ہے شکر گزاری، سمجھ آئی بات؟ یہ ہے شکر گزاری، اس کے اندر تو ایمان خود بخود آ گیا. اسی لیے تو کفر جو ہوتا ہے وہ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کہ یہ کفر جو ہے انکار تم کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے، یہ ناشکری ہے تمہارا انکار کرنا، اسی کا انکار کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہوپفلی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ولا تزر وازرہ تم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا، سوچ سمجھ کے گزارنا، کسی کا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی لے لے گا قیامت کے دن، کسی نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھانا. یہاں پہ دنیا میں کئی لوگ کہتے ہیں آج میری خاطر کر لے، کل میں اللہ کو خود جواب دے دوں گی. وہاں پہ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست، کسی کا نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا. یہاں پہ بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے، اس دن اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گی. تو پھر سوچ سمجھ کے دیکھو، یہ نہ سوچنا اس نے کہا تھا نا، میں تو کہہ دوں گی اللہ کو اس نے ہی میرے سے کرایا تھا. بھئی اس نے کرایا تھا یا اس نے کرایا تھا، اٹھانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا، کیونکہ کیا تو آپ نے. اس دن تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ کہیں مجھے کسی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے، کوئی میرے اوپر نہ ڈال دے کچھ. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر رب کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. تمہارا لوٹنا وہی ہے، وہ پھر بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے، کس نے شکر گزاری میں زندگی گزاری اور کس نے انکار میں گزاری. نا شکری اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے انسان زبان سے کرے، دل میں نا شکری کے جذبات رکھے، یا اپنے عمل سے نا شکریاں دکھائے. بے شک زبان پہ بولتا بھی رہے، لیکن عمل کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ نا شکری ہے، یہ بھی نا شکری ہے. آپ تسبیح تو کر لیں الحمدللہ کی اور کہیں میں شکر گزاری میں نے کر لی ہے، لیکن عمل ہماری زندگی میں وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہ کوئی شکر گزاری ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر بتا دے گا اس نے کس نے شکر گزاری کی، کس نے ناشکری کی، کون کس کا بوجھ آج اٹھانے کو تیار ہے، اور کون ہے جو اپنوں پیاروں سے ہی نظریں چرائے پھر رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے. سینوں کی باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ نیتیں تو سینوں میں ہیں نا، وہ تو باہر نہیں ہے. واذا مسل انسان ضر، انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ،
تو پکارتا ہے اپنے رب کو بڑا رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، بڑا دن ہے رات ہے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، وظیفے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ بتا دیتا ہے تو وہ تسبیحاں شروع کر دیتا ہے، اتنی دفعہ کر رہا ہے. لیکن ثم اذا خوله نعمت منه، جب وہ عطا کرتا ہے، اس کو خول دے دیتا ہے نعمت کا اپنی طرف سے، یعنی نعمتوں میں وہ گھر جاتا ہے، اس کی جو پہلے کی مصیبت تھی وہ دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، واپس نعمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول ہی جاتا ہے جس کی طرف پکارا، اس نے جو پکارا تھا طرف اس کی اس سے پہلے، یعنی اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کوئی کچھ کسی کو پکارا تھا، کسی سے فریادیں کی تھیں، کسی کے نام کے وظیفے کیے تھے، یہ تک اس کو بھول جاتا ہے. مثلاً انسان بیمار ہو، اس کے بعد اس کو صحت دے دے اللہ تعالیٰ، تو کتنے لوگ ہیں پھر صحت میں کبھی یاد بھی رکھتے ہیں کہ آئے بیماری میں میں دیکھو کتنی مصیبت میں تھی، اللہ نے میری بیماری دور کی. اور آپ کسی اور تنگ دستی میں ہیں، کوئی ایسی مشکل ہے، پریشانی رزق کی ہے، اس کے بعد رزق کی فراوانی آ جاتی، جاب مل جاتی ہے، بزنس اچھا چل پڑتا، کتنے لوگوں کو یاد آتے ہیں وہ دن، کتنے لوگ پھر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت کیوں یاد رکھتے تھے اور اب نہیں یاد رکھا، مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں جیسے یاد رکھتے ہیں نا اللہ کو، تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا ہے تو تب بھی اللہ کو یاد رکھا کرو نا. عام لوگوں کا تو رویہ یہی ہوتا ہے نا، مصیبت پڑی ہے تو پھر اللہ اللہ، اور جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر کچھ بھی یاد نہیں. پھر اس وقت ایسے شو کرتے ہیں جب نعمت مل جاتی، جیسے کہ اب کبھی اللہ کی ضرورت پڑنی ہی نہیں. آپ دیکھیں امتحانوں میں بچے کتنے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے آ رہے، پھر جب امتحان میں کامیابی ہو جاتی ہے، پارٹیاں ہیں، گریجویشن پارٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم نے دعا بھی مانگی تھی. یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ نعمت ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم کتنے اس کے لیے تڑپ رہے تھے، تو اللہ نے ہی دی ہے ہمیں. اور یہ نہیں پھر خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری نعمت واپس نہ لے لے، نہیں، پھر آپ سے باہر ہو جاتے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک، پھر اس کے بعد اور بھی یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی میرے، مجھے تو فلاں کے طفیل ملا جی، فلاں کے صدقے ملا جی، میں تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی وہ بڑا ہی زبردست ڈاکٹر ہے بھائی، اس نے جو دوائی دی ہے نا تو پھر آرام آیا مجھے. تو تمہیں یہ نہیں یاد، تم اس وقت تو کہہ رہے تھے اللہ بس تو ہی ہے، تو نہیں کرنا ہے اللہ، آج اب کوئی نہیں کر سکتا، اس کے بعد تمہیں اب ڈاکٹر بھی یاد آ رہے ہیں، اب تمہیں فلاں بھی یاد آ رہا ہے، بس جی کسی اور کے بس میں نہیں تھا، اگر فلاں نے نہ آتے، وہ نہ کرتے، وہ بہت بڑے آفیسر ہیں، انہوں نے بس جب کہہ دیا تو پھر کام ہوا ہے ہمارا، پھر تم شریک بنانے لگتے ہو. لیدل عن سبیل، کہ تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے، یعنی دوسروں کو بھی پھر بھٹکا دیتے ہو، ان کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ہے میرا کام، تم بھی اللہ سے مانگو، پھر ان کو بھی کہنے لگتے ہیں جی فلانے سے ہوا ہے، تم بھی فلان کے پاس جاؤ نا، تمہارا بھی یہ کام ہو جائے گا، تم بھی فلان ڈاکٹر کو کال کرو، تم بھی فلان کو یہ. کیوں؟ تب تو تمہیں کوئی نہیں یاد آ رہا تھا، اب سب یاد آنے لگے، پھر اوروں کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہو، پھر اوروں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، پھر اللہ نہیں یاد آتا، اس کو بھول جاتے ہیں. کتنی انسان کا ڈبل فیس ہوتا ہے نا، مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں، مصیبت کے بعد بس بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیں، قل، کہہ دیں ان کو، تمتع بکفری کا، تم فائدہ اٹھا لو، ٹھیک ہے، اپنے کفر کے ساتھ، یعنی یہاں پہ ناشکری مراد ہے، قلیلاً، تھوڑا سا، یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس وقت تو دیکھیں مصیبت کے بعد تو کافر کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ بھی گاڈ گاڈ کہنے لگتا ہے، باقی دنوں میں پتہ چلے نا کہ جس وقت اچھے دن ہوتے ہیں اللہ نے نعمتوں میں تمہیں آسائشوں میں رکھ دیا، اس وقت کتنی دفعہ پھر تم پکارتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن کا، انکم من اصحاب النار، پھر ناشکروں کے لیے تو آگ ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دن کا فائدہ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، تھوڑے دن کا ایسا فائدہ ہے کہ مثلاً کسی کو پتا چلے کل اس کو پھانسی لگ جانی، آج اس کو کہہ دیا جائے تم نے جتنا جو کرنا ہے کر لو، آج جتنی آسائشیں سب اس کو دے دی جائیں، تو کیا وہ فائدے میں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے تم آج پھر جاؤ, اللہ کو بھول کے گزارنا ہے تم نے, گزارتے رہو زندگی. امن ہوا قانتن. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. ایک بندہ وہ ہے کہ اس کی مثال دیکھیں کہ امن ہوا قانتن, کیا بھلا وہ جو قانت ہے, عاجزی کرنے والا ہے, توازو کرنے والا ہے. قانت میں یعنی قنوت آپ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں نا, اور اطاعت میں بھی ہمیشگی جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی قنوت ہوتا ہے. تو ایک بندہ اللہ تعالی کی اطاعت میں, اس کی عبادت میں ہمیشگی کرتا ہے, دوام ہے اس کے اندر, وہ ایک بندہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے. کس وقت؟ آنا لیلی, رات کی گھڑیوں میں, ساجدم و قائمن, سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا, یعنی تہجد کے لیے اٹھتا ہے. یعنی انسان رات کے کسی پہر میں بھی, آدھی رات کو, ایک تہائی رات رہ جائے, اس وقت وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, کبھی سجدے کر رہا ہے, کبھی قیام کر رہا ہے, اور وہ یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کردار ہے. اچھا, اور وہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یحذر الآخرہ, وہ آخرت کے دن سے ڈرتا ہے, اس کے اندر خوف ہے کہ اللہ ایک وہ دن آئے گا حساب کتاب کا کہ میں کیا کروں گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو, کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رات کے وقت اٹھتے تھے, اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے نا, اس طرح سے تڑپتے تھے, اس طرح سے روتے تھے, اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور اتنا روتے تھے. کیا چیز ان کو اٹھاتی تھی, کیا چیز ان کو رلاتی تھی؟ یہی آخرت کا خوف کہ اللہ میرا کیا بنے گا, میرے پاس اعمال نہیں ہے اور منزل آ کے بہت مشکل ہے, بہت گھاٹیاں ہیں اس کے اندر, اللہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اس وجہ سے روتے تھے, اس وجہ سے پریشان رہتے تھے. وہ سمجھ گئے ہوئے تھے نا کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے, دنیا کے دھوکے کو پہچان گئے تھے اور دنیا کی اس قلیل زندگی کو پہچان گئے تھے. اور جو پہچانتا نہیں ہے وہ پھر ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ اس کو کوئی یہ خوف ہے کہ آگے کیا ہونا ہے, اس کو تو سارا غم ہی زندگی ہے نا. یہ اس کے غم ختم ہوں گے تو کہیں آخرت کے غموں کا سوچے گا یا وہاں کی فکر کرے گا. اور یہ جو فکر ہے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر انبیاء کو دی بھی تھی کہ ان کو یہ, وہ آخرت کی فکر کے اندر جیتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں اللہ کے پیارے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں, ان کو اٹھاتی مصیبتیں نہیں ہیں کہ ہائے یہ مصیبت آ گئی تو اب رات کو اٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں یا رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ بس یہ مسئلہ ہے ہمارا تو یہ پورا ہو جائے. نہیں, ان کے لیے مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. اللہ اکبر. اور وہ یرجو رحمت ربی, اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. یہ ہیں دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان درمیان ہے, بین بین ہے, جیسے کہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا. اچھا, اب دو پر ہوتے ہیں, وہ دونوں پروں کو مارتا ہے تو اڑتا ہے, رائٹ. اچھا, اگر وہ ایک پر صرف مارے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو یوز ہی نہ کرے, کیا ہوگا؟ پھر گر جائے گا وہ ادھر کو جا کے, اس کی فلائٹ بالکل ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ اس طرف جا کے گر جائے گا. ایک بھی اگر وہ چھوڑ دے اور صرف دوسرے کو یوز کرتا جائے تو اڑ نہیں سکتا. اسی طرح ایمان ہے, ایک کے ساتھ نہیں چلتا, دونوں ساتھ ہونے چاہیے. یاد رکھیے یہ بات, خوف اور امید دونوں ضروری ہیں. نہ تو امید اتنی ہو جائے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ نے تو کتے کو پانی پلانے پہ وہ اس کو معاف کر دیا تھا, ہماری بھلا کوئی ایک بھی نہیں نیکی ایسی ہوگی, وہ اب جانے دو جانے دو, ایسے ہی نہ ڈراتے رہا کرو. ایک یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہائے اللہ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا, ہماری وہاں پہ تو اتنے مشکل مرحلے ہیں, اگر صحابہ کرام اس کے اوپر رو رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, بس ہمارا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے. یہ جو مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے, نا امیدی ہے,
یہ بھی غلط ہے کہ خوف اتنا حاوی ہو جائے کہ انسان کچھ کر ہی نہ سکے, آل دا ٹائم ایک ڈپریشن میں پڑا رہے, بس زندگی جی ختم ہو گئی, کچھ نہیں رہنا, کچھ نہیں ہمارا ہونا, ہم نے تو جلنا ہی آگ میں ہے, کیا فائدہ پھر نیکیاں کرنے کا, اور چھوڑو ساری نیکیوں کو, چلو اپنی مرضی کرو, کم از کم یہ دن تو اچھے گزار لیں, وہاں پہ جا کے ہم نے جلنا مرنا ہی ہے. یہ امید چھوڑنا اس طریقے سے, یا دوسرا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنے ڈپریشن میں چلے جانا کہ بس گھر میں پڑے ہوئے بستر کے اوپر آپ کچھ اٹھ کے کرتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں ڈپریشن اتنا ہو گیا, کیونکہ اللہ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا. یہ غلط ہیں سب رویے, ٹھیک ہے. خوف اس قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کو جو خوف تھا نا, وہ خوف ان کو نیکیوں میں بگاتا تھا, وہ خوف ان کو ایسا کر دیتا تھا کہ اور ایکٹیو کر دیتا تھا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے, یہ مہلت تھوڑی سی ہے, ہم نے اس وقت کو کام میں لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ وہ لیٹ جاتے تھے گھروں کے اندر, اب تو اللہ نے معافی نہیں کرنا تو پھر چھوڑو, ایسے نہیں کرتے تھے, نہ وہ نا امید ہوتے تھے. ایک طرف اللہ کا خوف, آخرت میں جواب دہی کا خوف ہو, ساتھ امید ہو, اے اللہ میرے گناہ تو بہت ہیں, یعنی میرے گناہوں کا ڈھیر لگے تو آسمان تک پہنچ جائے, لیکن اللہ تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ میں کتنے بھی گناہ کر دوں لیکن تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا, اللہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں میرے گناہ, وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن اللہ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں کہ تو جس چیز پہ پکڑ کر لے, تو جس چیز کو چاہے, چاہے چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو چاہے تو اس کے اوپر سزا دے, اللہ تو میں چھوٹی سی بھی سزا تیری نہیں برداشت کر سکتا, لیکن دوسری طرف اللہ تو چاہے تو سارے گناہ کو ایک کون کہہ کے معاف فرما دے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اور تجھے کسی نے نہیں پوچھنا. اس طرح کا رویہ انسان کا ہونا چاہیے, یعنی خوف بھی ہو لیکن ساتھ جب اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تب خوف آنا چاہیے, جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو ایسی امید ہونی چاہیے کہ جیسے انسان کو یہ ہوتا ہے نا, مطلب مثال صحیح تو نہیں ہے لیکن اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کی محبت سے مثال دی, تو اس لیے ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک, یعنی بالکل ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک سمجھانے کے لیے, کہ انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو میری ماں ہے, اس نے تو میں اگر غلطی کر بھی دینی ہے اس نے چلو معاف کر دے گی, اس کے پاس میں جاؤں گی روؤں گی تو وہ معاف کر دے گی. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے کتنے بھی گناہ کر لیے جب میں اللہ کے سامنے جا کے روؤں گی وہ بڑا غفور رحیم ہے, وہ معاف کرے گا, میں پلٹ آؤں گی تو وہ مجھے پھر سے مجھے تھام لے گا, وہ مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا, اس کا دروازہ نہیں بند ہوتا کسی کے لیے, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, میری کمی ہوتی ہے کہ میں دور چلی جاتی ہوں, وہ دور نہیں جاتا ہم سے, وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ واپس آ جائے. تو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو دل امید سے بھر جائے, دوسری طرف اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ بھی تو روزانہ کیا کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز میں کتنی خرابیاں, جو دیکھیں قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ مومنون میں, میرے سامنے آیت نہیں ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, یعنی ان کو یہ نہیں کہ ہاں چاہ ہم تو اتنی نیکی کر لے اب کیا ڈرنے کی ضرورت ہے, نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری کوئی نیکی کس طرح کی ہے, اس میں کوئی ریاکاری ہو گئی, اس میں کوئی خلاص میں کمی ہو گئی, اس میں کوئی تکبر ہو گیا, اس یہ کہیں ضائع نہ ہو گئی ہو, اللہ ہمارے کوئی ایسا گناہ نہ ہو گیا ہوگا, کہ کئی گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں, ہم کتنے خطرے میں ہیں, اللہ پتہ نہیں ہمارا آگے کیا بنے گا, پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے نہ آئے کیا ہو اس وقت ہمارا, تو وہ ڈرتے رہتے ہیں, وہ ڈرتے رہتے ہیں, جو بلکہ جتنا زیادہ علم لیتا ہے, آگے بات آ ہی رہی ہے اس کی, علم لیتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا ہے کہ ہائے اللہ اب ہمیں پہچان آئی تیری, اللہ اب ہمیں آخرت کے دن کا تو پتہ چلا, ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا, اتنا اس کی یہ چیز بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے, نہ ڈر ہو کے بڑھ جاتا ہے, اب تو مجھے سب پتہ چل گیا, اب میں مجھے کوئی ڈر نہیں. آج کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھی چیزوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ڈر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں, یہ خام خواہ یہ جو مولوی ہیں نا ڈراتے ہی رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے ڈراتے رہنا لوگوں کو. یہاں پہ دیکھ لیں پھر آپ, یہ آیتیں خود پڑھ لیں آپ کے سامنے ہی ہیں, یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو محاسبے کا ڈر رہتا ہے, ان کو آخرت میں جواب دہی کا خوف رہتا ہے, ان کا اصل غم ہی یہ ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہم پڑھ چکے کہ جنت میں جا کے لوگ کہیں گے ہائے ہم دنیا میں بڑا ڈرا کرتے تھے, ہم بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے. جو جنتی ہیں نا وہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں, وہ بے خوف تو نہیں ہو جاتے؟ جب خوف ہی نہ رہے گا تو پھر تو من مانیاں کرے گا انسان. یہ خوف ہی تو ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, ہائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہائے کہیں آخرت کے اندر یہ چیز میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. یہی تو ہمیں سیدھا رکھے گا. اگر ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا رہ گیا؟ امید ہی امید. جیسے آج ساری دنیا اسی کے اوپر تو پڑی, شیطان نے ایسا دھوکہ دیا, خوف تو بالکل نکال کے رکھ دیا اور کہہ دیا یہ تو مولویوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے, چھوڑو, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, جو مرضی کرو اللہ نے معاف کر دینا. کیسے وہ, تم قرآن تو کھول کے دیکھ لو. اور مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ بھی کہ جو کوئی اسکالر ہیں یا جو بھی ہیں, جو کہیں کہ نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ خوف یہ پھیلایا ہوا مولویوں کا ہے. کون سا مولوی, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے خوف زدہ ہوتے ہیں, ایمان والے ڈر ڈر کے رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے لاتے ہیں یہ باتیں اور کہاں سے یہ کہتے ہیں, جبکہ ہم سارا وقت پڑھ رہے ہیں, ہم سارا وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں میں ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے جہنم کی آگ کو پیچھے کر دینا. ہم صحابہ کی باتیں پڑھتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم اور تابعین کی باتیں پڑھتے ہیں, کیسے کیسے وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے تھے, کیسے کیسے ان کو خوف لاحق رہتے تھے. اور آج کے پتہ نہیں کوئی نیا ہی دین لے کر آ گئے ہیں جہاں پہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم بس کلمہ جو پڑھ لیا اب آپ بھی نہ ڈرو, ہم بھی نہ, ہم مسلمان جو ہیں, مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے, سب کی جنت میں جگہ ہے, سب نے چلے جانا ہے, تم فکر ہی نہ کرو. لوگوں کو بے فکرے بنا دو گے تو پھر کیا رہے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, یا موت کا وقت آ رہا ہے, وہ بھی تو ایک مصیبت کا وقت ہے نا, اس وقت پہ امید غالب ہونی چاہیے. غالب کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ دوسری چیز ہو ہی نہ, غالب ہونی چاہیے, زیادہ وہ چیز حاوی ہونی چاہیے. جس وقت اچھے دن ہوں, نعمتیں ہوں, اس وقت خوف غالب ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں ایک بندے کی بات بتائی, دوسرے کی نہیں بتائی. یعنی کیا وہ جو راتوں کو اٹھتا ہے, سجدے کرتا ہے, قیام کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, یعنی کیا وہ برابر ہے اس کے جو غافل ہے؟ نہ وہ راتوں کو اٹھتا ہے اور نہ ہی اللہ کے آگے کھڑے ہو کے مناجات کرتا ہے, نہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہے, نہ اس کو اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہے لگی ہوئی, کچھ بھی نہیں. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ لیکن اللہ نے دوسرے کا نام نہیں لیا. اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, ایسے ہوتا ہے کہ وہ محذوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تم یہ بتاؤ کیسے یہ برابر ہو سکتے, کیا علم والا اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ ایک بندے کو علم ہے اور دوسرا جاہل ہے, کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اگر وہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ بھی نہیں برابر. یہ بندہ اور غافل برابر نہیں ہے, نیک اور بد برابر نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی ویسے ہی جنتوں کے اندر گھوم رہا ہوگا, دوسرا بھی ویسے ہی جس کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس کو امید نہیں ہے, نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ ہے. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ اچھی طرح پتا چل گیا, علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے, نہ دونوں کی تھنکنگ برابر ہوتی ہے. اور یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے, وہ نہیں ہے کہ ڈگریاں بہت لی ہوئی ہیں تو پی ایچ ڈی والا اور ایک ان پڑھ برابر نہیں, یہ نہیں بات کہی جا رہی. دین کا علم اس کیوں نہیں برابر ہوتے, اس لیے کہ دونوں کا عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, دونوں کا عمل, دونوں کی تھنکنگ, دونوں کا وے آف لائف. یہ تھوڑی کسی نے چیک کرنا آپ نے کتنے سرٹیفکیٹ لیے ہیں, تو جی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں یہ برابر نہیں ہے اس کے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. علم والا اس لیے کہ علم والے کا عمل بدلتا ہے, وہ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ ڈر رکھتا ہے آخرت کا, وہ امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی, وہ برابر نہیں ہے اس کے جو بے علم ہے. اب آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے. ہم کس گروپ میں ہونا چاہتے ہیں, علم والوں کے یا بے علموں کے؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ, یہ پڑھنے کا کیا فائدہ, خامخواہ کلاسیں, خامخواہ یہ بس ایک انہوں نے بس ایک نیا ہی طریقہ شروع کیا ہوا ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی لوگ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دونوں برابر نہیں ہیں, اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں, تو پھر ہم ان میں ہونا چاہتے ہیں جو بے علم ہیں؟
کیونکہ علم انسان کو جنت کی ڈائریکشن دکھاتا ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں اس علم کو، یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہ علم ایسے ہی تو نہیں بیکار، یہ تو زندگیاں بدل دیتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت پکڑتے عقل والے ہی. یعنی سمارٹ کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں سمارٹ وہ ہے جس کا آئی کیو لیول یہ، نہیں، سمارٹ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان باتوں سے نصیحت پکڑے، ان باتوں کو سمجھ لے. تو اگر ہمارا علم ہماری راتوں کی وہ جگا نہیں رہا اور ہمیں اٹھاتا نہیں ہے، یا ہمیں اس علم کو لے کر آخرت کا ڈر نہیں آیا، یا ہمیں اللہ کی رحمت کی امید نہیں سمجھ آئی، تو پھر یہ علم نہیں ہے. کیونکہ علم وہ ہے جو عمل میں آتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو صرف نوٹس میں لکھا ہوتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو صرف تفسیروں کی کتابیں پاس رکھے ہوئے اور نمبروں اور سرٹیفکیٹوں سے آپ دیکھتے ہیں. تو عقل کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو ان باتوں کو سمجھ جائے اور ان سے نصیحت لے لے. قل یا عباد الذین اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے نبی آپ میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالی کا ایسا ڈر کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے. یعنی ڈر سے مطلب یہ کہ نہیں اس کے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، یہ ہے تقوی. اور اس وجہ سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، یہ ہے تقوی. کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی انسان یہ سوچے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، چاہے میرے دل کی بات ہے، چاہے میری تنہائی کی کوئی بات ہے. تقوی انسان کو سینسیٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان پھر حساس ہو جاتا ہے، ہر چیز بڑی ناپ تول کے دیکھتا ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہ میرے سے ہو جائے، اللہ نہ ناراض ہو جائے. بس یہی اس کی زندگی کا ایک محور بن جاتا ہے، اللہ نہ ناراض ہو جائے. بس للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جو احسان کریں گے اس دنیا میں، اچھا کریں گے، نیکی کریں گے اس دنیا میں، ان کے لیے نیکی ہے. اس دنیا میں جو بھلائی کرے گا وہ بھلائی پائے گا، جو بو گے یہاں پہ وہی کاٹو گے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو نیکی کرے گا فی ہذہ الدنیا حسنا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی حسنا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے. اب بھلائی کا مطلب، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا فلاں تو اتنی نیکی کرتا ہے لیکن وہ تو اتنے بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، یا وہ تو اتنا بیمار ہے، یا اس کو تو کچھ نہیں ملا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم حسنا صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس پیسے کی ریل پہ لا جائے اور آسائشوں میں ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی چیزیں نعمتیں ہیں اللہ کی، حسنا ہے، لیکن اصل جو بھلائی انسان کو ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے، دل کا چین ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کو جب قید کرنے کے لیے پتا چلا کہ ان کو قید کر دیا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری جنت میرے دل میں ہے، وہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا. یعنی آپ تو مجھے قید کر دو، جلا وطن کر دو، وصولی چڑھا دو، کچھ کر دو، لیکن جو میری جنت ہے نا وہ میرے دل کے اندر ہے، وہ نہیں کوئی میرے سے چھین سکتا. وہ میرا چین، وہ میرا اللہ کے ساتھ لو لگانا، وہ میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں گا، وہ تو میرے اندر ہی ہے نا. تو جو دنیا میں نیکی کرے گا اس کو اس دنیا میں نیکی ملے گی. اور دوسری بھی بات، دوسرا بھی یہ ہے، جو نیکی کرے گا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنا، اس کے لیے بھلائی ہے. وہ ارض اللہ واسعہ، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا یہ ہجرت حبشہ کے اراؤنڈ نازل ہوئی تھی آیات، تو اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر تم یہاں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو زمین کے ساتھ چمٹ نہ جاؤ کہ ہائے ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے، وہاں جا کے ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے رہیں گے، ہمارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، سب رشتہ دار یہاں ہیں، سب تعلقات یہاں ہیں، ہم کیا کیسے چھوڑیں اس کو. نہیں، تم زمین سے مت چمٹو، تمہارے لیے سب سے بڑی چیز تمہارا دین، ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ پہ رہتے ہوئے تم اپنے دین ایمان کو نہیں بچا سکتے. تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا, مجھے چھوڑنا پڑے گا اپنے دین کو, مجھے ان کے جیسا جب تک نہ میں بن کے رہوں تب تک میں یہاں پہ رہ نہیں سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں, میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا یہاں, یہاں پہ روزہ رکھنا پہ پابندی ہے, یہاں پہ مسجد نہیں بنا جا سکتی, یہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, یا فرائض نہیں ادا ہو سکتے, تو پھر اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ. اور یہ ہجرت پھر اللہ کی خاطر ہوگی, پھر اللہ کی زمین وسیع ہے, یعنی اللہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے, اللہ رازق ہے مالک ہے, پھر وہ تمہیں کہیں سے بھی کھلائے گا, یہ اس کے ذمہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کرے گا. اس لیے یہاں پہ صبر کی بات آئی کہ ہجرت کے لیے بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے نا, اس کے پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی, ایسے وہ صاف پاک صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ظاہر یہ بات ہے, یہ ٹھیک ہے نوکریوں کی خاطر اور پڑھائیوں کی خاطر تو لوگ ہجرتیں کرتے ہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن اللہ کی خاطر ہجرت کرنا نا یہ کوئی آسان نہیں چیز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ملے گا قیامت کے دن, جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا نا. دیکھیں باقی نیکیوں کا تو اجر بتا دیا گیا 10 گنا 70 گنا 700 گنا, مگر جس نے صبر کیا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر حساب کے دیا جائے گا, یعنی یووفا بھی کہا اور بغیر حساب کے بھی کہا, پورا پورا بھی دیا جائے گا اور بغیر حساب کے بھی. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کہ پورا پورا ان کے صبر کا اجر اور اس کے علاوہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جائے گا اجر 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 جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. دوسروں کو تو ان کی نیکی کے مطابق دے دیا گیا نا, بس اتنا اس اتنی نماز کا اتنا, اس نماز کا اتنا, اس روزے کا اتنا, اس کا 70 گنا, اس کا اجر جو صبر ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ بس ہو ملتا ہی جائے گا ملتا ہی جائے گا ملتا ہی جائے گا. کیوں کیوں اس طرح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے نا, یہ وہ چیز ہے جو دل کی چیز ہے, یہ دل کی عبادت ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ اس نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری, کتنے غم کے گھونٹ اس نے پیے, کتنی دفعہ اس نے برداشت کیا, کتنی مشکلوں سے یہ گزری ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دن اور رات کیسے گزر رہے تھے, یہ مشقت اس نے کیسے کاٹی ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اس لیے انلمیٹیڈ اس کا سب اجر ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا, تو وہ لوگ جنہوں نے صبر نہیں کیا یا جن کے اوپر وہ والی مشکلات آئی نہیں کبھی زندگی میں, تو ان کو کبھی صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو جب وہ ان کا اجر دیکھیں گے نا, تو وہ پھر خواہش کریں گے بڑی حسرت کے ساتھ کہ کاش 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 دنیا میں ہماری سکنز کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی آج ایسا اجر مل رہا ہوتا جیسا ان کو مل رہا ہے. کاش ہمارے پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں گزرتی کہ ہماری سکنز کاٹی جاتی, اتنی وہ یعنی ان کو اتنا دل کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ اجر ملے. تو ٹھیک ہے صبر بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر اس کا اجر بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا دیتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ صبر کی بات آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کتنی بڑی ایک اپنے دل کے اندر کمفرٹ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اب بس میں نے صبر کر لیا نا اللہ میرے ساتھ ہو گیا. اور بغیر حساب کتاب کے اجر, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے, نبی آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں سنسیریٹی کے ساتھ, مخلص اللہ الدین, اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے, یعنی کوئی ملاوٹ نہ ہو, نہ کسی اور کی شراکت, نہ کوئی دکھاوا ریاکاری ہو. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا آپ کی عبادت کہ مجھے بھی, یعنی میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرو بلکہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے. تو دین کا جو سار کہہ سکتے ہیں, نچوڑ کہہ سکتے ہیں, خلاص ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں. یعنی میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم لوگ سارے اللہ کی فرما برداری کرو اور میں خود نافرمانی کرنا شروع, نہیں, سب سے پہلا تو فرما بردار میں خود ہوں. میں سب سے پہلے میں اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے باقی لوگوں کو بھی اول المسلمین بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نمبر ون پہ آؤں اس میں, اطاعت میں, فرما برداری میں اللہ کی میں فرسٹ ہوں. یعنی جیسے سمجھ لیں کہ ایک ریس ہے, اللہ تعالیٰ نے وسابقو وساریو اس طرح سے قرآن پاک میں الفاظ فرمائے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, جلدی کرو, دوڑ لگاؤ. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے, جنت کے لیے. تو اس میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں, میں بھلائی کے اندر نمبر ون ہو جاؤں. اس میں پیچھے رہنے کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی بات نہیں اتنا بھی کر لیا تو ٹھیک ہے نا. نہیں, اس میں آگے بڑھے, اس میں مقابلے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس میں مقابلے ہوتے تھے. قل انی اخاف ان عصیت ربی, اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ آیت, میں ڈرتا ہوں کہ اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے. ان عصیت ربی, کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کر دی نا اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, تو مجھے عذاب ہو جائے گا بڑے دن کے, بڑے دن کا. اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے سے نافرمانی ہو گئی تو میری بھی پکڑ ہو جانی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کتنا بھی مقام ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی استغفر اللہ کوئی ایسی بات ہو گئی, یہ نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. دیکھیں جیسے کریں کہیں نا ہم کہ جی یہ بچہ میرا اتنا لاڈلا ہے, اتنا لاڈلا ہے, لیکن اگر اس نے بھی کوئی شرارت کی نا تو میں نے اس کو بھی سزا دینی ہے. اس سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر لاڈلے کو یہ سزا دے سکتی ہے ماں, تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو تو پھر اپنا ضروری سوچ لینا چاہیے کہ ان کو, ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ میں نافرمانی کروں گا تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, تو پھر باقی لوگوں کو کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نافرمانیاں کریں گے تو ہمارے لیے کیا وہاں پہ پھول لے کے کھڑے ہوں گے, ہار لے کے کھڑے ہوں گے, دروازے جنت کے کھول کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں, پھر ڈرنا چاہیے کیا ہم سے؟ وہ تو معصوم تھے, تب بھی ان کے لیے یہ ہے کہ اگر مجھ سے بھی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں. تو ہم کیسے پھر سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم سے فرما برداریاں ہی ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں نافرمانی ہوتی ہم سے, کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہم سے. اگر ہوتا ہے تو کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے؟ یہ اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک چیز کو بھی میری پکڑ لے تو میں کیسے چھوٹوں گی وہاں. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی, کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو. اب یہاں پہ دیکھیں قل اعبد اللہ ہونا تھا, میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی, لیکن اللہ پہلے آیا, عابد بعد میں آیا. یہ بھی کس لیے؟ اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دن. دیکھا اب آپ نے, یعنی یہ چودھویں آیت ہے اور اس میں چوتھی دفعہ اخلاص کی بات آ گئی کہ خالص کرو اپنے دین کو خالص. یعنی ایک واقعہ آتا ہے اس طرح سے ایک تابعی کا کہ وہ بڑے, یعنی کوئی بڑے نیک آدمی تھے, بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں اللہ والے تھے. اتنا ان کا اخلاص تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ جو کوئی ڈونیشن کے لیے بتایا گیا کہ لوگ ڈونیشن دے, تو انہوں نے اس کے اندر کچھ پیسے دیے. اب ان کا اعلان کر دیا گیا سب میں, جب اعلان کر دیا گیا تو وہ اس قدر ڈرے کہ انہوں نے کہا ان کو وہاں پہ کہ یہ تو میں نے ایسے ہی اس وقت دے دیے تھے, یہ میں نے, مجھے کچھ اور یاد آ گیا, یہ تو میں نے ایسے ہی دے دیے تھے, یہ مجھے واپس کر دیں آپ. میں نے اپنی ماں سے پوچھا نہیں تھا, ان کا مشورہ نہیں لیا تھا, پتہ نہیں آپ وہ میری ماں اتنا دینے پہ راضی بھی ہوں یا نہیں راضی ہوں, تو آپ مجھے یہ واپس کر دیں. تو وہ جو ان کے استاد جو جنہوں ڈونیشن مانگا تھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر چپ کر کے انہوں نے ان کی رقم واپس کر دی. تو یہ سب کے سامنے وہ رقم لے کے واپس گھر چلے گئے. جب رات ہو گئی اور ان کو لگا کہ میرے استاد اس وقت بالکل اکیلے ہوں گے, تو وہ جو رقم کی تھیلی تھی وہ اٹھا کے پہنچ گئے اور استاد کے حوالے کر دی. اور اب وہ حیران ہے کہ بھائی اب کیا معاملہ ہوا, صبح تم نے یہ کہا اب یہ تم لے کر آئے. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو, میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اب آپ خدا کے لیے کسی کو اس کی خبر نہ دیں. نیکی دراصل ہوتی ہی یہ ہے, عبادت ہوتی ہی یہ ہے جو خالص صرف اللہ کے لیے کی جائے, جس میں کسی کی خوشنودی بھی نہ ہو مقصود, یا کسی کی خوشنودی چاہیے نہ ہو. اللہ اکبر, اب اتنے زیادہ وہ کیئرفل تھے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے نیکی ہو تو اللہ, اب کسی کو بھی نہیں پتا چلا, اب کیسے پتا چلے, اب ہم اس کے طریقے سوچیں گے کہ کس طرح سے اب لوگوں کو بتایا جائے, کسی طرح پتا چل جائے, ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کھانا ہضم نہیں ہوتا کہ کیسے نہ پتا چلے کہ باتوں باتوں میں ہی بتا دوں. اور یہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کب انسانوں کی خوشنودی چاہنے لگتا ہے. اب ہم کہتے ہیں نا, انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تو اس میں ہے ہی اخلاص کہ بس صرف میرے رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں. اب یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا کتنا مشکل ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو جائے. اب صلاح الدین ایوبی جو تھا, اس نے اپنی یعنی اتنی اس نے دولت لٹائی تھی سوشل ورک میں, لوگوں کی یہ کام جو کیے تھے رفائے عامہ کے, ادارے بنائے, مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, سرائے بنائی, لیکن انہوں نے کسی میں اپنے نام کے ساتھ کسی کو منسوب نہیں کیا. ہاں اپنے افسروں کے, وزیروں کے, دوستوں کے ناموں سے منسوب کر دیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لگ جائیں, کسی میں بھی اپنا نام نہیں شامل کرایا. کیا بات ہے, پھر دیکھیں نا. تو یہ تو مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ میں خالص ہو کے اللہ کی عبادت کروں, کھوٹ نہ ہو کہیں پہ بھی. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ, اب ایسی عبادت کرنی ہے تو کرو, اگر نہیں کرنی تو بس پھر جس کی تم چاہتے ہو اس کی کرتے رہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی میں نے تو تمہیں سمجھا دیا, نہیں سمجھنا پھر جو تمہاری مرضی آتی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں جاؤ جو کہ دوسروں کی عبادت کرو, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ پھر ٹھیک ہے بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا, اللہ کے سوا پھر جاؤ, جہاں مرضی جا کے دھکے کھانے, جہاں مرضی اپنے ماتھے ٹیکنے ٹیکو, تو جا کے پھر. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, بے شک سب سے زیادہ نقصان میں قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی. کیسے ڈالا؟ اپنی فیملی کو اللہ کے راستے پر نہیں لگایا, اپنی فیملی کو نہیں بتایا, خود تو جہنم کی طرف گئے گئے, ان کو بھی اسی رستے پہ لگا دیا, بچوں کو بھی, ساروں کو ایک ہی رستے کے اوپر سب ہی چل رہے, اور یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا اچھا کر رہے ہیں, ہم تو ان کو عیاشی کرا رہے ہیں, ہم ان کو یہ لے کے دیا ہوا ہے, وہ گاڑی لے کے دی ہوئی ہے ان کو, ان کے ناموں پہ اتنے اتنے پلاٹ ہم نے لے دیے, یہ ان کی کامیابی نہیں ہے. خسارہ اس دن سب سے بڑا اس انسان کا ہوگا جو ود فیملی جہنم کے اندر چلا جائے گا, ود فیملی. اب دیکھیں ایک اپنے جلنے کا تو غم ہے ہی, انسان اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا, انسان کی پوری فیملی جل رہی ہو وہ کتنا بڑا غم ہوگا اس کو. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم میں جو اینڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے کھو دیا اپنی فیملی کو بھی, کہیں وہ جل رہے ہیں کہیں وہ جل رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ بھی ایک جدائی ہے نا, یہ بھی ایک جدائی ہے, وہ بھی جل رہے ہیں, وہ ان کی بھی نہ زندگی نہ موت کچھ بھی نہیں ہے, وہ زندگی تھوڑی ہے. اچھا وہ بھی جل رہے ہیں, پیارے بھی جل رہے ہیں, کہیں اور وہ جل رہے ہیں, تو ایک جدائی ہے, اس کا صدمہ الگ, کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا ہوگا. جنت کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہاں پہ انسان ود فیملی ہوگا, ود فیملی, وہاں پہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا, ایز لانگ ایز سب جنت کے اندر انٹر ہو جائیں, پھر اگر درجے فرق فرق بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ملا دے گا. ہمیشہ مجھے یہ ایسے ہی یاد آتا ہے کہ جیسے پہلے وقتوں کے اندر کوئی ایک بندہ دبئی چلا جاتا تھا کسی کا,
تو کیا ہوتا تھا، پوری فیملی کی کایا پلٹ جاتی تھی، ان کے گھر، ان کا پورا خاندان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے کہ جی فلاں ہمارا تو دبئی چلا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی سب کے سب جنت میں چلے جائیں، لیکن ایک ہے جس نے بڑی محنت کی ہے، اس کا مطلب اگر کوئی اور نہیں محنت کرتا، ایک بندہ بھی فیملی میں محنت کر لے، ہم خود ہی اپنے ذمہ لے لیں کہ بہت ہم محنت کریں، ہم اگر اوپر چلے گئے تو پھر ہم دوسروں کو بھی بلا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا اوپر کے درجوں میں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ سارے ہوں ایمان والے اور سارے جنت میں پہنچ جائیں، تب جہنم سے نکال کے نہیں کسی کو ملایا جائے گا۔ تو سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا یا گھر والا تھا، اس نے اپنے بچوں کی نہیں فکر کی، خود بھی جہنم میں چلا گیا، نہ ان کو کبھی بتایا، نہ خود کبھی کچھ صحیح کام کیا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہ ہے، خبردار رہو، یہ ہے ٹوٹل لاس، ٹوٹل لاس، ساری کی ساری فیملی جل رہی ہے، سب کچھ ان کا تو لٹ گیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں دنیا میں کئی خسارے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمیں اتنا نقصان ہو گیا اس کے اندر، یہ تو پیسوں کا نقصان ہوتا ہے، سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے، سوچیں جس دن سب کچھ انسان کا لٹ جائے وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ وہ کیسا خسارہ ہے، وہ ایسا خسارہ نہیں جیسے دنیا کے خسارے، وہ کھلم کھلا خسارہ ہے، یعنی جس کے بعد کوئی نفع ہے ہی نہیں، وہ کیسا خسارہ ہے کہ لہم من فوقہم ذلل من النار، ان کے پر سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ذلل، اور نیچے بھی ان کے آگ ہی ہوگی، آگ کے ہی سائبان ہوں گے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ جہنم کے طبقے ایسے ہوں گے جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، اس طرح پیاز ایک کے بعد ایک ہے، اس طرح ہوں گے، ایک کا چھت دوسرے کا فلور ہوگا، پھر دوسرے کی چھت اگلے کا فلور ہوگا، اس طرح کہ اوپر بھی نیچے بھی آگ کے سائبان۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں آج دنیا میں تم یہ بات کو سمجھ جاؤ، دنیا میں تم اس کی فکر کر لو، دنیا میں رہ کے اس کے لیے تیاری کر لو اس کے بچنے کی، کہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے جس سے، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پہ دنیا میں ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے جو کتنی خوفناک ہے، اس چیز کا ہمیں پہلے سے وارننگ دے رہا ہے۔ یا عبادی فتقونی، ہے میرے بندوں میرا تقوی اختیار کرو، یعنی زندگی ایسے گزارو کہ ناراض نہ کر کے آنا اللہ کو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے رہنا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت، طاغوت سے اجتناب کیا، یہ اب دوسری قسم کے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جو جنہوں نے خسران میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت جو اللہ کی اطاعت سے سرتابی کرے، سرکش قوت جو یعنی انسانوں کو بھی، دوسروں کو بھی بھٹکائے، اللہ سے دور کرے، یا دوسروں کو غلط راستے پر لگا دے، گمراہ کر دے، وہ طاقتیں سب طاغوت ہیں، چاہے وہ کسی کے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، یعنی جو شر کی طرف بلانے والا ہے نا، حرام کی طرف بلانے والا، کفر کی طرف بلانے والا، جو بھی پاور ہے کسی کے اوپر، وہ طاغوت ہے، اور شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طاغوت ہیں دنیا میں، دیکھیں کوئی کم ہے جو ان لوگوں کو بہکانے کا ذمہ، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا اور پھر اس طرف بلاتے۔ تو جن لوگوں نے اس سے اجتناب کیا، اس سے بچ کے رہے، پہچان لیا کہ یہ طاغوت ہے، یہ مجھے الٹے راستے پر لے جائے گا، اس سے بچ بچ کے رہے، اس کی عبادت نہیں کی، یعبدوہا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ او ہو پھر کیا کریں گے، ہمارا سروائیول کیسے ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، اب اس کی مان لیتے، نہیں، وہ بچ کے رہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ریٹرن بیک کیا، رجوع کا مطلب کیا، اللہ کی طرف ریٹرن بیک کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم اگر طاغوت کے راستے پر چلے تو انجام صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے،
فبشر عبادی, تو بشارت دے دو میرے بندے کو, یہ خوشخبری ان کو اللہ تعالی دنیا میں دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, ان کو یہ خوشخبری فرشتوں کی طرف سے اس وقت ملتی ہے جب موت آتی ہے, اور جنت میں جانے سے پہلے بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی. یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبریاں. الذین یستمعون القول, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ سنتے ہیں بات کو. کون سی بات کو؟ دو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں, دونوں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں سنتے ہیں غور سے, فیتبیون آسنہ, پھر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے, آسن بات ہوتی ہے, اس کو اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کفر کی بھی بات سنی ہے, انہوں نے توحید کی بھی بات سنی ہے, انہوں نے شرک والوں کی بھی بات سنی ہے, انہوں نے صحیح چلنے والوں کی بھی بات سنی ہے, لیکن پھر وہ ان میں ان کی باتوں میں نہیں آ جاتے, بلکہ وہ فالو جب کرنے لگتے ہیں تو پھر توحید کی بات, اللہ کی بات کو فالو کرتے ہیں. دوسرا معنی بہت دلچسپ ہے, کیونکہ اس میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا, یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں بات کو پھر اس میں سے احسن بات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی باتیں تو جیسے دیکھیں آپ, باتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں نا. ایک باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت جائز تو ہیں لیکن بہت منیمل لیول کی ہیں. ایک باتیں وہ ہوتی ہیں جو احسان کے لیول کی ہوتی ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام, حدیث جبرائیل میں نا اسلام, ایمان اور احسان, احسان کا لیول سب سے اونچا ہوتا ہے. تو اعمال میں بھی لیولز ہیں. ایک جیسے ہم ایسے سمجھ لیں, گڈ, بیٹر, بیسٹ, ٹھیک ہے. ایک گڈ ہوگا, جائز تو ہے, پھر کیا ہو گیا, ایک بیٹر ہے, ایک بیسٹ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک حسن ہے اور ایک احسن ہے, حسن کے مقابلے میں آسن پر عمل کرتے ہیں. اب اس کو مثال سے سمجھے کہ مثلاً ہے کہ نفل پڑھنا ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں, اگر بیٹھ کے بھی پڑھ لیں گے تو نفل ہو جائیں گے آپ کے, اب بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. مثلاً ہے کہ میں بس اب دل نہیں کر رہا, چلو میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں, تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے, لیکن بیٹھ کے پڑھنے کا اجر ہاف ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, نہیں میں آسن کروں, بیسٹ ون, میں کھڑے ہو کے ہی پڑھوں. اسی طرح مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے, اس جتنا اس نے اس کے اوپر ظلم کیا, اس کو اللہ تعالیٰ رائٹ دیتا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لے لے, ایکول بدلہ لے لے. اس نے اس کو تپڑ مارا, وہ اس کو مار سکتا ہے, اس نے اس کا دانت توڑا, وہ اس کے ساس میں اس کا دانت توڑا جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں معاف کر دوں گا. تو وہ حسن تھا جو کہ ٹھیک ہے اتنا ہی بدلہ لینا, لیکن احسن کیا ہے, معاف کر دینا. ہو جائے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ بات کو سنتے ہیں, یعنی اچھی باتیں سنتے ہیں, ان کے اندر سے بیسٹ ٹاپ کا جو ہے نا نیکی کا عمل وہ لے لیتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, وہ رخصتیں نہیں مانگتے. جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی دین کی بات ہوتی ہے تو لیسٹ پہ ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بھی تو جائز ہی ہے نا, تو پھر کیا ہو گیا, میں کوئی غلط تو نہیں نا کر رہی, گناہ نہیں ہوتا, لیکن جائز ہے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بس اس اتنے پہ ہی رہنا, یہ نہیں کوشش کریں کہ ہم بیسٹ پہ جائیں. یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بیسٹ کرنا چاہتے ہیں, احسان کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, کم پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ میں بس اتنے پہ ہی رہوں. دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں ہم سب سے اچھا لیں, سب سے اچھی چیز میرے پاس ہو, اس سے بھی بہتر ہی ہو جائے تو اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ ہی مل جائے تو اچھا ہے, اگر میرے پاس 100 ہے تو 200 ہو جائے تو اچھا ہے, 1000 ہے تو 2 ہو جائے تو اچھا ہے, مگر دین میں کہتے ہیں کہ بس نہیں نہیں اتنا ہی کافی ہے, پھر اتنا ہی نہیں, اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے, پھر وہ بڑا ٹائم لگے گا اس کے اندر, بڑی محنت کرنی, وہ تو بہت ٹاپ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں, ہمارے جیسے کہاں کریں گے, اس میں نہیں کوشش کرتے کہ آگے بڑھیں. لیکن یہ لوگ کیسے ہیں, یہ احسن کی پیروی کرتے ہیں, احسن کے لیے کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے, یہ ہیں جن کو سمجھ اللہ نے دی ہے. واولئک ہم اولو الالباب, اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. سبحان اللہ, یہاں پہ یہ بات نا بڑی نوٹ کرنے والی ہے, عقل والے یہی ہیں. کیسے ہیں یہ عقل والے, دوسروں سے زیادہ کیسے یہ عقل والے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ سودا کر رہے ہیں جو آخرت میں ان کو زیادہ فائدہ دے گا, وہ دوسرے ہیں وہ اسی پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے. یہ کتنے عقل مند ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں پہ پروفٹ زیادہ ملے,
احسن کا پروفٹ زیادہ ہوگا نا. افمن حق علیہ کلمت العذاب, کیا بھلا وہ جس پہ عذاب ثابت ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کے لیے جہنم ہی ہے. کیوں فیصلہ ہو گیا؟ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے, وہ ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکا ہے کہ یہاں سے واپسی نہیں ہونی. اف انت تنقذ من فی النار, اے نبی کیا پھر آپ اس کو بچائیں گے آگ سے؟ یہاں پہ کتنی اچھی طریقے سے یہ واضح ہو گیا کہ جس کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو جائے آگ کا, پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا پھر اس کو. یعنی قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا جنت میں جانے والا اور ایک ہوگا جہنم میں جانے والا. جو جہنم میں جانے والا گروہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا, تو اب اللہ اگر چاہے تب تو کسی کو کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اس کی سفارش کرو تو میں اس کو نکال دوں. لیکن اگر اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا, کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے فیصلے کے خلاف جا کے کسی کو آگ سے نکالے, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. لوگ سوچتے ہیں نا کہ ان کو ہم راضی کر لیں گے تو پھر اللہ کا پکڑا بچائے محمد, یہ کہتے ہیں نعتوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں. اللہ کا پکڑا کوئی نہیں بچا سکتا, یہ آیت یہ بتا رہی ہے. اے نبی آپ نکالیں گے ان کو. اسی لیے جو سفیان سوری اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے, اللہ کا علم جو تمہارے بارے میں ہے کیا وہ تمہیں رلاتا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے, یعنی ثابت ہو گئی اللہ کی بات کہ بس انہوں نے اب جہنم میں ہی جانا. فرمایا اللہ کے علم میں ہے وہ گروہ جو جہنم میں جانے والا ہے, کیا تمہیں یہ بات رلاتی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کس گروہ میں ہو؟ فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی النار, کو ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے ایک جہنم میں جانے والا. یہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا ڈر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہی یہ نہیں معلوم ہم ہیں کس گروہ میں. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, لہم غرف من فوقہا غرف مبنیت, ان کے لیے ایک منزل نہیں, منزلوں پہ منزلیں, بالا خانوں پہ میں کمروں پہ اوپر کمرے ہیں, جیسے آپ کہیں ملٹی سٹوری, یا آپ یہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا سکائی اسکریپرز, کہ ہائی رائزز, ہائی رائز ہیں ان کے لیے, اونچی جگہ پہ کمرہ ہو, خوبصورت ترین مقام ہو. تو جتنا اونچی پہ ہوٹل ہوتا ہے نا, وہ اتنے میں آپ دیکھتے نہیں ہیں, اس ہوٹل کے اوپر والے کمرے کے زیادہ چارجز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے ویو بہت ہوتا ہے. تو جنت میں ایسے غرف ہیں جن میں ایک کے اوپر ایک سٹوری ہے بنی ہوئی, ایک پہ ایک منزل ہے, اور یہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں اندر کا باہر اور باہر کا اندر نظر آئے گا. تجری من تحتہا الانہار, بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, وعد اللہ, اللہ کا یہ وعدہ ہے. وہاں پہ دیکھیں ان کے لیے آگ کے لیئرز تھے, نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ, یہاں پہ ان کے لیے غرف ہیں. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں تو ہم وعدے کر کے بھول جاتے ہیں, اللہ بھولتا نہیں ہے. دنیا میں ہم وعدے کر لیتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہوتا بعد میں اس کو پورا کرنا, اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ. تو وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا کہ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منزلیں رکھی ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرے گا تو اس کے لیے وہ انجام ہے. الم ترن اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. آسمان سے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بادلوں سے. آسمان اصل میں السماء جو ہے نا عربک میں ہر اوپر کی چیز کو کہتے ہیں, چاہے وہ بادل ہوں, چاہے وہ آسمان ہو, چاہے سورج چاند, جو اوپر کی جتنی بھی بلندی کی چیزیں وہ ساری سما ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سما سے پانی کو نازل کیا, فصلکہ ینابیع فی الارض, پھر وہ چلایا چشموں میں زمین میں, پھر زمین میں ایسے سوتے ہیں پھر وہاں سے پانی پھوٹتا ہے, پھر ثم یخرج بھی زرعاً, پھر اسی سے نکالتا ہے کھیتیاں, اس پانی کے ذریعے کھیتیاں نکالتا ہے, مختلف الوانوں, اس کے مختلف رنگ ہیں. ثم یہی جو فتراہ مصفرن, پھر وہ پک جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے بعد خشک ہو جاتی ہیں, زرد ہو جاتی ہیں. ثم یجعلہ غثاما, پھر وہ کر دیتا ہے ان کو ریزہ ریزہ. ان فی ذلک
لَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اس میں ہے نصیحت عقل والوں کے، کیا نصیحت ہے عقل والوں کے لیے؟ جیسے کھیتی ہے، اس کا ایک لائف سائیکل ہے، انسان تیرا بھی ایک لائف سائیکل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کھیتی کا لائف سائیکل کوئی سال بھر کا ہوگا، تمہارا کوئی 50-60 سال 70 سال کا ہو جائے گا، لیکن کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ پانی کہیں سے ٹپکتا ہے ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس سے کس طرح اس منی کے قطرے سے آگے اللہ تعالیٰ ایک جیسے پودا نکالتا ہے کہ اسی طرح انسان نکلتا ہے، پھر وہ شروع کے اندر جیسے پودا بالکل نرم و نازک سا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، اسی طرح انسان ہوتا ہے بالکل کمزور سا، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے پودا، اور پھر اس کے بعد اچھا فصل والا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور اس کے اندر مطلب خوبصورت بھی ہوتا ہے، رنگ ہے یہاں پہ، رنگ میں خوبصورتی آتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد پھر فصل کو دیکھا آپ نے کبھی، جب وہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کی جو باقی جو پودے رہ جاتے ہیں، وہ دانے اور وہ تو نکال لیا جاتا ہے، پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہاں پہ پودے، ان وہ چورا چورا ہو جاتے، ختم ہو جاتے، جھڑ جاتے، اسی طرح انسان کا حال ہے، یہ انسان کا پورا لائف سائیکل بتایا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جیسے بہار آئی، پودے لہلہائے، فصلیں لہلہائیں، لیکن اس کے بعد خزاں ہے، اس کے بعد سب ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، ایسے لگتا ہی نہیں یہاں پہ کبھی کوئی کھیتی بھی تھی، اسی طرح انسان ہو جاتا، اس سے نصیحت پکڑو. اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ان سے سبق لینے کی توفیق دے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ڈیپتھ ہے اس سورت کے اندر، اس میں اتنے زیادہ کچھ ہے کہ اگر میں مطلب ایک ایک رکوع بھی ایک کلاس میں پڑھاؤں تو پتہ نہیں ختم نہ ہو، لیکن ہمیں چونکہ سبق ختم کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں جلدی جانا پڑتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب